السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ ای میل یا فیس بک کے ذریعے سے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جو پروگرامز ہمارے گزرے ہیں ان سے متعلق کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وضاحت طلب تھیں، وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. میرے ساتھ اس وقت جو شرکاء یہاں موجود ہیں ان کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، اور میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہود جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں بالکل بےہودہ باتیں. ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں برطانیہ میں کام کرتا ہوں اور میرے آفس میں بہت سارے یہود بھی ہیں موجود میرے کلیگز میں سے. نصارہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں، لیکن یہودی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کیسے ہوگا؟
اس میں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، اس کو دور کر لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو یہود ملتے ہیں یا جو نصارہ یا مسیحی ملتے ہیں، یہ عرب کے مسیحیوں سے اور عرب کے یہود سے بالکل الگ ہیں. یہ ابتدائی زمانے میں جب یہود کے ہاں ہجرت شروع ہوئی، تو ہجرت کا باعث کیا ہوا؟ باعث وہ دو بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کا حوالہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے. یعنی ایک موقع کے اوپر بابل کے حکمرانوں نے ان کو اسیر بنا لیا، وہ ان کو پکڑ کر لے گئے، ان کے ہاں بڑی غیر معمولی طاقت ہوئی، تو جو لوگ اپنی جان بچا سکے وہ نکل کر مختلف جگہوں پہ آباد ہونا شروع ہوئے. بالکل یہی صورتحال اس وقت ہوئی جب رومیوں نے یروشلم کو تاخت و تاراج کیا. اس موقع کے اوپر بھی جو لوگ وہاں سے نکلے وہ کچھ یورپ کے بعض علاقوں میں پھیل گئے اور کچھ باقی دوسرے علاقوں میں گئے. اس طرح کی اور بھی بعض ہجرتیں ہوئی ہیں جو اگر آپ بائبل کی تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو ان کے ہاں پھر مذہبی تعبیرات، مذہبی رہنما، ان کے افکار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ ان کے بہت سے فرقوں کے ہاں ایسی بحثیں دیکھیں گے، ایسے تصورات دیکھیں گے جو مثال کے طور پر آپ کو مراکش میں
نہیں ملیں گے،
یا مغرب کے مسلمانوں میں، مغرب قدیم معنی میں.
جی جی،
ہمارے ہاں مغرب اصل میں مصر سے اوپر کے حصے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں نہیں ملیں گے آپ. اچھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو وہ چیزیں جو آج سے دو صدی، ڈیڑھ صدی پہلے جزیرہ نما عرب میں ملتی تھیں، وہ وہاں حنبلی انقلاب برپا ہونے کے بعد اب نہیں ملتی آپ. تو اس لیے انسان کسی ایک جگہ پر کھڑے نہیں رہتے. قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو وہ عرب کے یہود سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، یعنی وہ جو اس وقت اس کے مخاطب ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے ماننے کی باتیں کیا ہیں. بین یہی صورتحال نصارہ یا مسیحیوں کے بارے میں ہے. یہ جو نصارہ اس وقت ہیں یا مسیحی ہیں، یہ زیادہ تر سیٹ پال کے پیرو ہیں.
ٹھیک ہے،
وہاں جو لوگ تھے وہ شمون کے پیرو تھے. یعنی جس وقت ان کے ہاں بڑے مذہبی اختلافات ہوئے ہیں، بلکہ جس میں یہاں تک طے کرنا پڑ گیا کہ ہمارے ہاں مستند اناجیل کون سی ہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی تین صدیوں میں وہ بحثیں بار بار ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہماری چار اناجیل ہیں، یہ اس کی تاریخ ہے. تو یہ ساری چیزیں سینٹ پال کی میراث کے طور پر طے ہوئی ہیں. شمون کے پیرو بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، چنانچہ وہاں مسیحی ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ شریعت کے نسخ کے قائل نہیں ہیں. یعنی جزیرہ نما عرب میں جو مسیحی آباد تھے یا جو حبشہ میں مسیحی آباد تھے،
جی،
ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی. الوہیت مسیح کے معاملے میں تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے، لیکن دوسرے بہت سے عقائد ان کے یہاں اس طرح موجود نہیں.
ٹھیک.
تو اس وجہ سے قرآن جس مسیحیت سے گفتگو کر رہا ہے بالعموم وہ عرب کی مسیحیت ہے.
ٹھیک.
مسیحیوں کے ساتھ تو پھر کسی حد تک واسطہ پڑا، اس لیے کہ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، وہ روم بھی جاتے تھے، تو اس لیے بعض موقعوں پر ان کے عقائد بھی زیر بحث آ گئے ہیں. لیکن یہود کا تو تمام تر معاملہ جزیرہ نما عرب تک محدود ہے. یعنی وہ لوگ جو خیبر میں آباد ہیں، وہ لوگ جو مدینہ میں آباد ہیں یا اور مقامات پر آباد ہیں، تو یہ عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا تھا.
ٹھیک.
یہ جو باہر یہود ہیں ان کے ہاں نہیں پایا جاتا.
تو اس کا آپ کی بات سے یہ جو محسوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب آج بھی وہ یہود جو آج اگر جزیرہ نما عرب میں موجود ہیں، ان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟
نہیں. پھر یہود کی تاریخ دیکھیں نا کیا ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد उनको पहले मरहले में तो मोहलत दी गई और ये कहा गया कि अगर वो महकूमी को कबूल करके यहाँ रहना चाहते हों और जो साजिशें पहले करते रहे हैं उनसे दस्तबरदार हो जाएं तो रह सकते हैं।
ठीक,
कुरान मजीद ने सूरह तौबा में यही ऐलान किया, ये कहा कि हत्ता यूतुल जिजियत अन यदन वहुम सागिरून, वो अगर जिजिया दें और महकूमी को कबूल कर लें तो वो जजीरा नुमा अरब में रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको कबूल किया मगर नहीं किया, और उसके बाद जब उनको एक जगह से दूसरी जगह निकाला गया तो वहां पर भी जाकर उन्होंने इसी तरह की साजिशें शुरू कर दी। चुनाचे सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में उनको अजरियात में जो शाम में है उधर निकाल दिया गया था।
ठीक है,
तो उसके बाद तो अब जजीरा नुमा अरब में उस जमाने के यहूद नहीं है, यानी इस वक्त के कोई लोग वहां दोबारा गए हों या वहां जाके वो कोई काम कर रहे हों वो एक अलग चीज है, लेकिन उन यहूद के तो वहां से निकलने की एक पूरी तारीख मालूम है, यानी मदीने से कैसे निकाले गए वो भी मालूम है, फिर वो खैबर से कैसे निकले वो भी हमारे इल्म में है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जजीरा नुमा के उन इलाकों से भी हिजरत करने मजबूर कर दिया गया जहां उन्होंने जाके अपना मुस्तकर बनाया था, तो अब तो वहां इस तरह के कोई लोग मौजूद।
अच्छा जावेद साहब, ये जो आप वजाहत दे रहे हैं कि ये जो बात की गई है वो जजीरा नुमा अरब के यहूद से मुताल्लिक की गई है, ये अगर हम इसको मानकर आगे चलें तो क्या यहूद के अपने मुख्तलिफ जो तारीखी रिकॉर्ड है, यहूद का जो अपना है, उनकी जो मौरखीन हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, क्या उनकी किसी किताब में ऐसी कोई एविडेंस को ऐसा रेफरेंस मिलता है जिससे पता चलता हो कि यहूद जो है वो ये दावा किया करते थे?
जो अरब के यहूद हैं हमारे पास उनकी किताबें क्या थीं, उनकी तारीख क्या थी, उन्होंने किन चीज़ों को माना, उनके उलमा के ख्याल क्या थे, कोई रिकॉर्ड मौजूद
नहीं है।
यही सूरत हाल कमो बेश मसीहियों के बारे में, अलबत्ता उनका एक गिरोह जिसको याकूबी मसीही कहते हैं उनकी बास चीजें आपको मिल जाती हैं, उनकी लिखी हुई बास तारीखें भी मौजूद हैं।
ठीक,
लेकिन यहूद अरब के यहूद खास तौर पर वो तारीख का हिस्सा बन गए, इस वजह से उनकी कोई चीज हमारे पास इस वक्त
नहीं है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये जावेद साहब के जैसे कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब यहाँ मक्का में मौजूद थे तो ये हज उमरा ये सब हो रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत तक भी हज और उमरा होता रहा, ये जरूर हुआ कि उसकी शक्ल थोड़ी सी बिगड़ गई, उसमें कुछ बिदात शामिल हो गई, लेकिन हज और उमरा अपनी हैसियत में मौजूद रहा। जब हम ये कहते हैं कि नमाज जो है वो तमाम अंबिया को दी गई थी, बनी इसराइल में भी दी गई थी, तो यहूद और नसारा को भी दी गई थी, लेकिन जिस तरह उमरा और हज अपनी बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद रहा, लेकिन आज हम देखते हैं कि यहूद और नसारा के जो इबादत के तरीक़ेकार है उसमें नमाज हमें नहीं मिलती है, वो जैसे नसारा चर्च में जाते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं दुआ करते हैं, और यहूद भी कुछ कमोबेश इसी तरह की है, तो वो नमाज की जो एक पूरी मैकेनिज्म है, नमाज का जो तरीक़ेकार है वो तो नहीं मिलता। कुरान ये दावा कर रहा है कि नमाज सबको दी गई थी, बनी इसराइल को भी दी गई थी।
यहूद के यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही, अब भी वैसे ही इसी तरह नमाज पढ़ते हैं, उनके यहाँ अब भी पाँच ही नमाजें हैं, उनके यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ जो हमारे यहाँ मसलन अहले तशय्यो ने किया है कि दो नमाजों को मिला लिया गया और उसके नतीजे में वो अमलन तीन होकर रह गए।
ठीक है,
मैंने उसके हवाले भी अपनी किताब में बयान कर दिए, उनकी अपनी तारीख से बता दिया है कि किस तरह से यरूशलम में, क्योंकि ये लाजिम किया गया था कि लोग जाके मकदसी में नमाज पढ़ेंगे, तो इसलिए कारोबारी लोगों ने दो नमाजों को मिला के उनको पांच की बजाय तीन में तब्दील किया। ये सारी चीजें जो आपके नमाज में है, क्याम है, सजदा है, ये सब मौजूद है। एक रुकू है कि जो उनके यहाँ मौजूद नहीं रहा, यानी वो रुकू ऐसे नहीं करते जिस तरह हम करते हैं, हमारे यहाँ सजदे में जाने से पहले बाकायदा रुकू में जाते हैं फिर उठते हैं, उनके यहाँ गोया झुकते हुए वो करते हुए फिर वो सजदा रेज़ हो जाते हैं और इस तरह वो समझते हैं कि उन्होंने रुकू भी कर लिया है।
ठीक है,
यानी उसकी भी एक तावील है जो उन्होंने की।
ठीक है,
तो इस वजह से इस तरह की जिस तरह हज के मनासिक में बाज़ बिदात दाखिल हो गई थी, यही मामला उनका। नसारा का मामला बिल्कुल अलग है, नसारा ने ये कभी नहीं कहा कि हम उस रिवायत को लेके चल रहे हैं जो अंबिया बनी इसराइल ने कायम की थी। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त सेंट पॉल के ज़माने में हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दावत व तबलीग का काम हुआ, तो लोग उस ज़माने की इस्तलाह इस्तेमाल कीजिए तो गोया मुसलमान होने शुरू हो गए।
ठीक है,
रूमियों के यहाँ जो बुतप्रस्त लोग थे, मुशरिकाना तवहमात में मुब्तला थे, वो मुसलमान होना शुरू हो गए। तो जो शरीयत मौजूद थी, दीन के दो हिस्से हैं ना, एक यह कि आपने ईमान की दावत दी, आपने आला अखलाक की दावत दी, ये दीन की हिकमत है। जब आप शरीयत की दावत देते हैं तो कुछ कवानीन होते हैं जिनकी आप पाबंदी करते हैं। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये असल में इबादत की शरीयत है या इबादत का कानून है। इबादत तो याद इलाही है, मैं अल्लाह ताला को दिल में याद करता हूँ, मेरे फिक्र में ज़ात खुदाबंदी का तसव्वुर आता है, ये सब इबादत है। लेकिन उसका जहूर फिर होता है कुछ आमाल की सूरत में, कुछ अज़कार की सूरत में। اس ظہور کو ایک قاعدے میں ڈھال دیا گیا ہے تو یہ گویا قانون ہے اس کا. اسی لیے میں نے قانون کی شریعت کا ترجمہ ہے قانون اصطلاح اختیار کی ہے. تو جو بنی اسرائیل کے ہاں قانون موجود تھا اس قانون کے بارے میں ایک نازک سوال پیدا ہوا. اور یہ ساری داستان آپ اگر اس وقت بھی بائبل کو دیکھیں تو اس کی کتاب اعمال میں موجود ہے. یعنی یہ لوگ جب دعوت دینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر ایک فقہی مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کیا ان کو اب کہا جائے گا کہ وہ ختنہ کرائیں؟ ظاہر دین کا شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے. اس میں بڑے لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو بحث پیدا ہو گئی کہ بچوں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
جب یہ بحث پیدا ہوئی ہے تو پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے ہاں مغربی تہذیب کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے تو ان کو دعوت و تبلیغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے. اس کی داستان کتاب اعمال میں موجود ہے کہ اس موقع پر یہ بحث اٹھ کھڑی ہوئی کہ شریعت کا پھر کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح سے پہلے جو شریعت موجود رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے خاص ہے.
اچھا.
تو ایک تخصیص کا اصول قائم کر کے انہوں نے اس شریعت کے خاتمے کا اعلان کیا. اسی کو نسخ شریعت کہا جاتا ہے. آج بھی جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پہاڑی کا آواز جو ہے سرمن آف دا ماؤنٹ اس کا وہ حصہ یاد دلاتے ہیں جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. وہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو تورات کو پورا کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی تاویل کر کے اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص قرار دے دیا. اس کے بعد ان کے ہاں وہ قانونی چیزیں ختم ہو گئی.
ٹھیک.
تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے.
ٹھیک.
وہ ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں اور نماز کہیں غائب ہو گئی.
صحیح.
اچھا, پھر یہ کہ نمازیں ان کے ہاں بھی پانچ ہی ہیں, لیکن کیا تبدیلیاں آئیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی حیات وہ نہیں رہی. یعنی انہوں نے قانونی حیات کی بجائے اب کوئی 15 منٹ 20 منٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ گویا مناجات پڑھنا یہ کرنا.
صحیح.
اس کو اختیار کر لیا. دوسرے یہ کہ اس کی پابندی کہ پانچوں وقت ہوں وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہو کر رہ گئی جو مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں پروگرام میں ایک مرتبہ یہاں کے جو بشپ ہیں
جی,
وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں. تو نمازیں موجود ہیں ان کے یہاں بھی, لیکن ان کی وہ حیات نہیں رہی جو قانونی حیات ہے. یعنی اب وہ مناجاتوں کی صورت میں, کچھ اس طرح کی دعاؤں کی صورت میں رہ گئیں.
ٹھیک جی. رامی صاحب, اس سے ملتی جلتی ایک بحث ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے عموماً شب معراج کے موقع پر. قرآن کی جو آیت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے حضور وسلم کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے تھے, اس میں مسجد اقصیٰ کے لفظ کو لے کر یہ بحث کی جاتی ہے کہ اس وقت تک تو مسجد اقصیٰ بنی ہی نہیں تھی, تو اس لیے یہ ذکر کہیں اور کا ہو رہا ہے. اور جب بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وہی فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے, تو اس سے ایک بحث پیدا ہو جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ مسجد کا, مسجد اقصیٰ کا صحیح کیا ہوگا. اس سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یا دوسرے انبیاء کی جو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے آثار کے بارے میں ہمارا متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟
پہلے میں دوسرے سوال کو لے لیتا ہوں. دیکھیے, اگر ان کے کوئی آثار ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, مثلاً جب ہم یروشلم میں جاتے ہیں تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرکز موجود ہے, بعض دوسرے انبیاء کی یادگاریں موجود ہیں, ان کے بارے میں ہمارا رویہ تعظیم و تشریف کا ہونا چاہیے.
ٹھیک.
اس لیے کہ وہ سب ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ہم ان کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اس اصول پر کھڑی ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل, ہم اللہ کے پیغمبروں میں اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے, سب کو مانتے ہیں, سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں, سب کی ہدایت کو ایک سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یعنی سب پیغمبروں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ جو دین آج ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو دیا, وہی ہم نے ان سب پیغمبروں کو بھی دیا تھا. سب پیغمبروں کا نام لے کر یہ کہا ہے فبہداہم اقتدی, کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کرے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, ہمیں انہیں اپنا پیغمبر کہنا ہے. ان کے آثار میں وہ کتابیں ہیں سب سے بڑی چیز, جیسے تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, انبیاء کے صحائف ہیں. ان کو اسی محبت سے پڑھنا چاہیے, اسی طرح ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس فرق کے ساتھ کہ قرآن مجید ہمارے پاس بین ہی انہی الفاظ میں آ گیا ہے, اس لیے قرآن حکومت کرے گا. یعنی قرآن مجید کو ایک معیار کی حیثیت حاصل ہوگی, اس کی بنیاد پر ہم ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے. اگر ان میں کہیں کوئی ترجمے کی غلطی ہوئی ہے, کوئی تبدیلی خدا نخواستہ ہو گئی ہے, اس کو بھی قرآن کی روشنی میں متعین کر لیں گے. لیکن وہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے, اس میں پروردگار نے خطاب فرمایا ہے, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں, ہم ساری اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ باقی آثار کے ساتھ ہوگا. اگر کہیں کسی پیغمبر کا مرکز ہے, کہیں اس نے بیٹھ کر کوئی بات کی ہے, جیسے یروشلم میں تو سیدنا مسیح آئے تھے کوہ زیتون پر کھڑے ہوئے, اس بستی میں جہاں سے وہ گدا انہوں نے لیا, اس کے بعد نیچے اترے, نیچے اترنے کے بعد جن جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی ہے بیٹھے ہیں, وہ یادگاریں موجود ہیں. تو جو ہمارا رویہ ان یادگاروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رویہ ظاہر ہے, کیونکہ مشرکانہ رویہ نہیں ہوتا.
ٹھیک,
یعنی جو ہماری اپنی ایک لحاظ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یادگار ہیں, مدینہ میں جاتے ہیں, مکہ میں جاتے ہیں, اور وہاں جا کر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے, آپ کہاں اٹھے تھے, احد کا مارکا کہاں ہوا تھا, بدر کہاں واقع ہوئی تھی, عذاب کے موقع پر کہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا تھا. تو ان جگہوں کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مشرکانہ نوعیت کی بدعت اگر پیدا کر لی جائے تو اس سے جس طرح یہاں روکا جائے گا اسی طرح وہاں بھی روکا جائے گا. تو آثار کے بارے میں تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے.
اس میں غامدی صاحب معذرت چاہتا ہوں, ایک رویہ یہ بھی ہے کہ نہیں وہ تو ایک ہیکل تھا جو کسی نے بنایا تھا, اس کا مسجد سے کیا تعلق. ایک وہ ایک دوسرا رویہ ہے کہ جس میں ان چیزوں کو ایک اس کی ایک ادرنگ کی جاتی ہے, اس کو دوسروں کی کوئی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے.
یہ رویہ تو بہت سخت مذمت کا ہے رویہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی. قرآن مجید نے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ اس ساری چین کے اندر کھڑے ہو کر دین کو دیکھیں. یہ جو آپ نے لفظ ہیکل سے استدلال کیا, تو دیکھیے ہمارے ہاں حیت کی بنیاد پر بیت اللہ کو کیا کہتے ہیں, کعبہ.
مقب ہے وہ.
کعبہ کا لفظ جو ہے وہ اصل میں جو بیت اللہ کی حیت ہے, جس طرح کی عمارت بنائی گئی ہے اس سے نام رکھا گیا ہے. تو چونکہ بیت المقدس کی عمارت بہت عالی شان اور بڑی غیر معمولی تھی, اس وجہ سے اس کے لیے ہیکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ وہ مسجد ہے. یعنی خود قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کو یہود ہمیشہ مسجد سمجھتے رہے ہیں, وہ ان کے لیے قربان گاہ بھی تھی, مسجد بھی تھی. اس لیے کہ قربان گاہ کی حیثیت زیادہ تھی یہود کے ہاں, کیونکہ قربانی کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی
بہت زیادہ
اس زمانے میں. تو اس وجہ سے وہ قربان گاہ بھی تھی, وہ نماز کی جگہ بھی تھی. ان کے ہاں جو نماز کے قوانین بیان ہوئے ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں. یعنی قبلہ کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کہاں بیٹھیں گے, عبادت کہاں کریں گے, مختلف محرابوں میں کیا کیا معاملات ہوں گے. جیسے آپ مسجد نبی میں جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ استوانہ مصحف ہے, یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے, بالکل اسی طرح کی تفصیلات آپ کو اس کے بارے میں ملتی ہیں. تو یہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہ ہیں, یعنی ہمارے پاس جو مستند ترین پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہیں وہ تین ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کی بنائی ہوئی عبادت گاہ بیت الحرام, اور سیدنا داؤد اور سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے مسجد اقصیٰ کی تعبیر قرآن مجید کے بعد رائج ہو گئی, اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد جو مسجد نبوی ہے.
ٹھیک,
یہ تینوں ہیں. تو ان کا معاملہ کسی عمارت سے متعلق نہیں ہے. یہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے پیغمبروں نے اس کی عبادت کے لیے خاص کی ہیں. یعنی یہ میرے اور آپ کے اجتہاد پر منتخب نہیں کی گئی. جب میں اور آپ مسجد بناتے ہیں تو ہم زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لیتے ہیں یا متعین کر لیتے ہیں, وہاں مسجد بنا لیتے ہیں, کل کو اٹھا دیں وہاں سے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے مسجدیں بنائی گئی ہیں. اس وجہ سے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عمارت ہے یا نہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خود بیت اللہ یا بیت الحرام جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی عمارت ڈھا دی گئی ہے. یعنی قریش کے ہاں تو ڈھہ گئی تھی, اور کئی دن تک عمارت کی تعمیر کا سامان میسر نہیں ہوا. وہ جو مشہور واقعہ ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جھگڑا چکایا ہے حجر اسود کا, اس میں کئی ہفتوں تک, بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کچھ مہینوں تک کوئی عمارت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. وہ تو ایک جہاز کہیں آ کے لگا, اس کے کچھ تختے انہوں نے خریدے, اس کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب اس کو بنا سکیں. تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا ایک, انہوں نے ایک روایت سنی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا اور ان لوگوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے دونوں طرف نکال دیتا. ابھی تو دروازہ ایک جانب ہے نا اور وہ اونچا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک گفتگو ہے رضی اللہ عنہ, تو آپ نے فرمایا کہ میں دونوں طرف نکال دیتا, لوگ ادھر سے جاتے تو سب لوگوں کو سہولت ہوتی ادھر سے نکل جاتے, کیونکہ اب تو کوئی اندر جانے کی صورت سوائے بڑے لوگوں کے جن کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے فرمایا. اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ حتیم چونکہ اسی کا حصہ ہے
اس کو شامل،
اور قریش کے پاس جو کچھ بھی مسالہ تھا وہ تھوڑ گیا، کم پڑ گیا، تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہوا ہے، تو میں حتیم کو شامل کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کام کروں گا، تو اس موقع پر حرم کو گرا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک کپڑا تھا جو لگا دیا گیا اور لوگ طواف کر رہے تھے. تو حرم اس عمارت کا نام نہیں ہے، یعنی وہ اس جگہ کا نام ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لی. اس میں پیغمبروں نے عمارت بنائی، سیدنا ابراہیم نے عمارت بنائی، اس کی حیات کو ہم قائم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ اسی طریقے سے مل گئی. مسجد نبی حضور نے جو بنائی تھی اس کی حیات میں بہت تبدیلی آ گئی، یعنی آج تو وہ مسجد موجود نہیں ہے جو حضور نے بنائی تھی، نہ اس کی وہ بنیادیں ہیں. بس زیادہ آپ تعین کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ تھا اتنا حصہ تھا، ورنہ مسجد کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اچھا، یہی معاملہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے ساتھ ہوا. تو جب قرآن مجید اس کو مسجد کہے گا تو وہ مسجد وہاں پہ موجود ہو نہ ہو، وہ مسجد ہے، ہمیشہ کے لیے مسجد ہے. تو اس وجہ سے اس مسجد کو وہی حیثیت حاصل رہے گی. یہ مسجدیں نہ کہیں منتقل کی جا سکتی ہیں تینوں، نہ ان کو ڈھایا جا سکتا ہے. یہ اگر کسی موقع پر تعمیر نو کے مرحلے سے گزریں گی تو وہی کام ہوگا جو عبداللہ بن زبیر. اچھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھڑا کر دیا، حتیم کو شامل کر دیا، دروازے دونوں نکال دیے. اس کے بعد عبد الملک نے دوبارہ اس کو باہر کر دیا. اس موقع پر بھی ظاہر ہے کہ عمارت ڈھائی گئی. یعنی یہ سارے معاملات جو ہے یہ خود حرم میں بھی گزر چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، بھائی وہ مسجد ہے، وہ کچھ نہ ہو تب بھی مسجد ہے، وہ ایک چٹان پڑی ہے تب بھی مسجد ہے، اس لیے کہ وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد قرار پا چکی ہے، اور ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اسی طرح ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری سرزمین کو کہتا ہے الارض المقدسہ، فلسطین کے بارے میں قرآن مجید میں ہے.
صحیح ہے،
مقدس جانتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جس جگہ کو اللہ اپنے لیے خاص کر لے. یعنی اس کو تقدیس حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس زمین کو، اس جگہ کو مقدس کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز مقدس ہو جاتی ہے، تو اس کے ایک معنی ہے، وہ لفظ خاص پہلو سے استعمال ہوتا ہے. تو وہ بیت المقدس جو ہے وہ ساری کی ساری سرزمین ارض مقدس ہے، وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتی ہے. ایک عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے تو اس کی تعریف شروع کرتے ہیں کہاں سے، قبلہ ہونے سے.
ہاں،
اس سے صدیوں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت گاہ ہے، اور وہ جس طرح یہود کے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو بھی اللہ کی عبادت گاہ سمجھے، اور ہم کیا ہم تفریق کریں گے؟ ہم اس عبادت گاہ کو اپنے پیغمبروں کی بنائی ہوئی.
آپ کا کچھ سوال ہے جی؟
جی رام صاحب، میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ابھی حال ہی میں نظر سے گزری، پڑی، مشاہدے میں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں پہ یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا مسلمان تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہن فانی زندگی سے محبت اور موت سے خوف کا نام ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دور حاضر میں اس کیفیت میں کیا یہ وہی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کفار کا ٹوٹ پڑنا، حالیہ واقعات، قندوز کا واقعہ یا ابھی حال ہی میں سیریا کا واقعہ یا مزید کہ جس میں جمع ہو کے، اور وہ تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے تھوڑی.
یہ جو حب الدنیا اور کراہیت الموت ہے، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد امت کے صالحین اس طرف توجہ دلانا شروع ہو گئے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کی لڑائیاں شروع ہوئیں، پھر بنو عباس کی لڑائیاں شروع ہوئیں، اس وقت بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی. پھر اس کا غیر معمولی اظہار اس وقت ہوا جب چنگیز خان کی اولاد نے حملہ کر دیا. اس وقت بھی آپ اگر اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے علماء یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی ان کے اندر دنیا میں ایسے غلطان ہونے کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے وہ بڑے آدرش، بڑے نسب و لین نہیں رہے.
ٹھیک،
اور اسی طریقے سے وہ موت سے بھی ڈریں گے. ظاہر ہے کہ جب دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو آدمی موت سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، مختلف ادوار میں سامنے آتا ہے. اس وقت بھی اس کے مظاہر دیکھتے ہیں. یہ بحثیت مجموعی کسی امت پر تبصرہ ہوتا ہے، ورنہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کچھ تھوڑی سی دنیا کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. موت تو وہ دوسروں کے اوپر بھی نازل کرنے کے لیے تیار ہے اور خود بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب تو مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں نے ایک اچھی خاصی تاریخ لکھ ڈالی ہے خود جا کے مرنے کی. تو اس وجہ سے معاملات کو اسی طرح تاریخی عمل میں دیکھنا چاہیے. ایک اصولی سی بات فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے اندر جو خاص طور پر پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہو اگر دنیا یہ اہمیت اختیار کر لے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج بھی نکلیں گے. تو وہ نتائج تاریخ میں وقتاً فوقتاً نکلتے رہے, آج بھی نکل رہے ہیں, ہو سکتا ہے دو صدی بعد کسی اور صورت میں نکلا.
میرا سوال سود سے متعلق ہے. اگرچہ اس پہ بارہا بات ہو چکی لیکن دو پہلو میرے اس وقت جواب طلب ہیں جو آپ اگر بتا سکیں. پہلا تو یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ایک شخص اپنی ساری زندگی گزار کے کچھ رقم کے ساتھ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس رقم کو وہ جمع کرا دیتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے اسے کچھ ریٹرن ملتا رہتا ہے. اس وقت اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہ جاتی کہ وہ خود سے دوبارہ کام کرے اور کچھ کرے تو اپنے معاملات چلانے. دوسری ایک مثال ایک ادارے کی ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ جو بینک سے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کچھ قرض لیتا ہے اپنا کام چلانے کے لیے اور اس کے بدلے میں کچھ ادا کرتا ہے. ان دونوں معاملات میں تھوڑا سا فرق ضرور نظر آتا ہے لیکن ہمارے میرے جیسا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہی کی مختلف اقسام ہیں. اس بارے میں فرمائیے گا کہ کس حد تک آج کے زمانے میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے.
یہ دیکھیے استفادے کا فیصلہ تو آپ کیجیے گا, میں تو صرف اصول کی بات کر سکتا ہوں
جی.
اور وہ یہ ہے کہ جب قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے گا قرض پر تو وہ سود ہوگا, اور سود اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا, اس کا کھانا ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. اس میں بحث صرف یہ ہے کہ کیا آپ سود پر قرض لے سکتے ہیں. میرا جواب یہ ہے کہ بالکل لے سکتے ہیں, وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث اصل میں سود کھانا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب تو بالکل اس بات میں ہے, یعنی آپ اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے اگر قرض لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرا آپ کو مفت نہیں دے گا آج کل کے زمانے میں, وہ آپ سے سود کا مطالبہ کرے گا. اس میں آپ اپنی جائز کمائی ہوئی آمدن میں سے کچھ دے رہے ہیں, آپ کے ہاں کوئی حرام کا روپیہ نہیں آ رہا. تو یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. لیکن سود قرض پر منفعت کے مطالبے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حکومت کی اسکیمیں ہیں ان میں چونکہ مطالبہ قرض دینے والا نہیں کرتا, یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ اگر وہاں روپے تو آپ نہیں مطالبہ کر رہے ہوتے بلکہ قرض لینے والا اپنی طرف سے اعلان کر دیتا ہے کہ ہم 2% دے دیں گے 4% دے دیں گے. تو میں اس کو بالکل صاف تو نہیں سمجھتا لیکن یہ بات میں نے لکھی ہے کہ اس سے اسی طرح کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے بیوہ خواتین ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے.
جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ای میل پر ہے کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ کوئی 40 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور ہر سال جو میری سیونگ ہوتی ہیں اس میں سے میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو وہ سیونگ میں سے میں زکوٰۃ ادا کروں یا پہلے اپنے قرض جو ہے وہ اس کو ادا کروں جو کہ قرض میں ریگولرلی ادا کرتا رہتا ہوں.
قرضوں کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو نوعیت یہ ہے کہ آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہوا ہے, اور ایک یہ ہے کہ جو کاروباری قرض ہے ہمارے ہاں وہ تو دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی
ٹھیک
جب اپنے کاروباری پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کروڑوں کا قرض لیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرے قرض ہیں جو کاروباری مقاصد کے لیے لیے جاتے ہیں ان کو میں قرض کی فہرست میں نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس میں آدمی کو جو زکوٰۃ کے قاعدے ہیں اپنی آمدنی پر زکوٰۃ دینی چاہیے, یعنی خواہ وہ مال کی صورت میں اس کے ہاں آ جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے مال کی, اور اگر وہ پیداواری زکوٰۃ ہے یعنی جو
پروڈکشن
کی زکوٰۃ ہے وہ بھی جو پروڈکشن ہوگی اس کے لحاظ سے عائد ہو جائے گی, اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ذاتی ضرورتوں کے لیے اگر قرض کسی موقع کے اوپر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ قرض لیا ہوا ہے دینے کے حالات بھی ہیں دیا جائے گا, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر آپ خود زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک,
اس لیے کر لیجیے استعمال.
ٹھیک جی آپ کو کوشچن کریں.
میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں روح کا کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ آخرت کی بھی جب بات ہوتی ہے قرآن میں تو فزیکل دیکھا جاتا ہے کہ آپ قیامت میں قبروں سے نکالے جائیں گے, اور جو کانسیپٹ ہے جنت اور جہنم کا وہ بھی فزیکل ٹارچر اور فزیکل کا ہے, تو پھر اس کے اندر روح کا کانسیپٹ کیا ہے؟
روح کو جنت میں جانے سے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے. وہ تو یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک اس کا قالب ہے, یعنی میرا وجود آپ کا وجود یہ ایک جسم رکھتا ہے जिसको हम कालब कहते हैं, ये जो जिस्म है इसके बारे में कुरान भी यही बताता है और जदीद साइंस भी यही बताती है कि ये इसी मिट्टी पानी से बनता है। यानी अब भी इसके बनने का तरीका वही है, और जो कदीम में बना होगा उसमें भी कुरान मजीद ने बता दिया है कि इसी मिट्टी के अज्जा से इसको बना के खड़ा कर दिया गया है। तो ये कालब तो एक मादे की जो ठोस शक्ल हमारे पास मौजूद है उसी से बना हुआ है। अब भी हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे बिल्कुल सामने इसी ज़मीन के उगे हुए अज्जा, सब्जियां हैं, गोश्त है, कोई और चीज़ है, वो खाते हैं हम। एक फैक्ट्री में जाता है, हमारे सामने एक प्रोसेस से गुजरता है, उससे एक कतरा आब, एक बैज़ा बनता है, उनके इख्तलात से ज़िंदगी शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसको जीता जागता है, इंसान बना देता है। इस वजूद का एक हैवानी पहलू है, वो हैवानी पहलू जो है वो ऐसे ही है कि जैसे दूसरे हैवानात हैं वैसे ही इंसान भी बना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बताया कि इंसान के अंदर हमने एक समी और बसीर शख्सियत वदियत कर दी है। वो शख्सियत गैर मरई है, यानी उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो हवास की जद में नहीं आती, वो गैर मरई है, इनविजिबल है। उस शख्सियत के लिए हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में आम तौर पर लफ्ज़ रूह इख्तियार कर लिया जाता है। उसकी वजह यह हुई है कि उस शख्सियत को जब अल्लाह ताला ने मुंतकिल किया है तो वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि तुम्हारा ये हैवानी वजूद ये तो इस तरह से दलदली ज़मीनों से शुरू होकर इस प्रोसेस से गुजर कर बना है, उसमें हज़ारों साल लगे हैं या लाखों साल लगे हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन जब तुम बन गए तो फिर मैंने क्या किया, नफख तो फी है मिन रूही, मैंने उसमें अपनी फोंक फोंक दी। अरबी ज़ुबान में रूह असल में जो लतीफ़ फोंक होती है उसको कहते हैं, यानी फोंक फोंकने के अमल को नफ कहा जाता है और जो फोंक है उसको रूह कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ वहाँ से हमारे यहाँ आ गया और फिर ठीक उस मफहूम में इस्तेमाल होने लग गया जिसमें इसको यूनानी फ़लसफ़ी इस्तेमाल करते हैं सोल के मानी में, जबकि कुरान मजीद में ये इस मफहूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान इस तरह के मफाहिम के लिए लफ्ज़ नफ्स इस्तेमाल करता है। तो इस सारे पस मंज़र को सामने रख कर अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो ये है कि एक हमारी वो शख्सियत है जो मिट्टी पानी हवा से बनी हुई है, वो हमारा कालब है, हैवानी वजूद है, और एक इसके अंदर इंसान की शख्सियत है, वो गैर मरई है, इनविजिबल है, वो शख्सियत है, आप उसको नफ्स कह लें, उसको आप रूह कह लें, ये शख्सियत हमारे अंदर मौजूद है। मौत के वक्त यही शख्सियत निकल जाती है, क़यामत तक ये ज़िंदा रहेगी, ये कहीं नहीं जाती, इसके लिए मौत नहीं है। इसके लिए कुरान मजीद यही बताता है कि इसको एक तरह से सुला दिया जाता है, चुनाचे उठकर लोग कहेंगे कि मम बासना इन मरकदना, हमारे इस सोने की कमरे से हमको किसने निकाल दिया, शबिस्तान से किसने उठा दिया है। तो ये एक नींद की कैफियत में रहेगी, उठा दी जाएगी। उसके बाद कुरान मजीद ये कहता है कि जैसे यहाँ तुम्हें एक जिस्म दिया गया है इसके लिए, ऐसा ही एक नया जिस्म वहाँ दिया जाएगा, उसके लिए जन्नत भी है, उसके लिए जहन्नम भी।
जावेद साहब, ये जो आपने फरमाया कि ये जो शख्सियत है एक, वो शख्सियत के लिए आपने कहा कि रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल आप फरमा रहे हैं, ये तो ये जो कहा जाता है, एक और रिवायत का हवाला दिया जाता है कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक हमजाद भी पैदा होता है और उसके साथ साथ रहता है हमेशा, वो ये शख्सियत ही है, इसी शख्सियत के बारे में इशारा दिया गया या कोई और चीज़ है ये?
नहीं, उसमें तो ये बताया गया है कि जिस तरीके से हम दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला ने जो अपना नज़म कायनात बना रखा है उसमें फरिश्ते हम पर मुकर्रर कर दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात भी अपना काम शुरू कर देते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी के साथ एक शैतान लगा हुआ होता है। लोगों ने पूछा कि क्या आपके साथ भी? आपने फरमाया हाँ, लेकिन मैंने उसको मुसलमान कर लिया है। तो इस वजह से शयातीन भी अपना काम कर रहे हैं, शयातीन जिन और अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं। तो ये हमजाद वगैरह की जो इस्तलाह है ये तो इस्तेमाल नहीं हुई कुरान और हदीस में, लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया। वह यूं समझ लीजिए कि हर इंसान के साथ किरामन खातिबहन भी है, दो फरिश्ते भी हैं जो लगे हुए हैं और जिन्नात भी अपना काम करते हैं,
मगर वो उस शख्सियत से अलग है, वो जो आप शख्सियत की बात कर रहे हो
अलग, जाहिर है कि वो अलग मखलूकात है।
ठीक,
यानी कुरान ने हमको ये बताया है कि ये जो तुम मादे की मुख्तलिफ सूरतें देखते हो इन सबसे हमने बाशऊर मखलूकात बनाई है, मिट्टी पानी से इंसान को बनाया है और इसी तरीके से आप एनर्जी कह लीजिए मौजूदा इस्तलाह में, लेकिन कुरान ने कदीम ताबीर इस्तेमाल की है कि आग की लपट से हमने जिन्नात को बनाया है। और फरिश्तों के बारे में बज़ाहिर गुमान यही है कि जो हमारे पास एक रोशनी या लाइट या नूर है उससे वो बने।
ठीक
सर, पैदाइश एक हकीकत है, उसके अलावा एक हकीकत वफात है। تو انسان ہم سب ہیئر آفٹر میں جو بڑے مذاہب تین بلیف کرتے ہیں کہ میدان حشر لگے گا, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو بعد میں وہاں سوالات ہوں گے, تو کیا میدان حشر لگ جائے گا؟ If you are questioned کہ آپ نے نماز پڑھی, آپ نے یہ کیا اینڈ وہ کیا, اس کا ایک پیچھے مطلب یہ کیسے ہے؟
آپ کا ایک سفر ہے جو شروع ہوتا ہے, یعنی موت سے میدان حشر نہیں لگ جاتا, اس طرف سفر شروع ہوتا ہے. آپ یہاں سے جب پاکستان سے نکلتے ہیں تو آپ سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگلستان پہنچ گئے, یہ سوالات تو ایئرپورٹ ہی پر پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس لیے سوالات پوچھنے سے میدان حشر لگ جانے کا نتیجہ نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر موت کے فوراً بعد آپ کو کسی رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے, آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, آپ سے تعارف حاصل کیا جاتا ہے, آپ سے پاسپورٹ مانگا جاتا ہے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر یہ سارے.
لیکن اس میں پنشمنٹ کا بھی ایک اسپیکٹ تو مینشن کیا جاتا ہے.
دیکھیے, پنشمنٹ کا کوئی اسپیکٹ نہیں ہے, وہ بات ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جن لوگوں کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے, خواہ وہ نیکی میں ہو خواہ برائی میں, یعنی ایکسٹریم صورتیں موجود ہیں نا دنیا میں, انتہائی صورتیں موجود ہیں. جیسے صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر ہے, سیدنا عمر ہے, سیدنا علی ہے, یعنی وہ جلیل القدر ہستیاں کہ جن کی زندگی گویا ایک روشن زندگی ہے, اور یہ معلوم ہے کہ انہوں نے دین میں سبقت اختیار کی ہے, ان کے بارے میں بحث نہیں ہے کوئی. یا اس سے بھی آگے چلے جائیے, انبیاء علیہ السلام ہیں, تو ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے, اللہ کی نعمتیں مرنے کے فوراً بعد ان کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. جو ان کی اس وقت حیثیت ہوتی ہے, یعنی ایک روحانی شخصیت, اسی طرح ہوتی ہیں. جب ان کو وہ جسم دیا جائے گا قیامت کے بعد تو دوسری طرح کی نعمتیں مل جائیں گی. اسی طرح کی بات فرعون کے بارے میں کہی ہے قرآن مجید نے کہ اب بھی ان کے اوپر ایک خاص طرح کا عذاب آتا رہتا ہے, اس عذاب کی صورت بھی بتا دی ہے کہ وہ جہاں رکھے گئے ہیں وہاں انہیں صبح و شام بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انجام یہ ہونے والا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی ٹارچر ہے, تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں فوراً بعد یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پھر قیامت ہوگی, اور قیامت کے بعد یردون الی اشد العذاب. تو یہ دو بالکل الگ الگ مراحل ہیں, یعنی موت کے فوراً بعد ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر حساب کتاب کی ضرورت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو سلا دیا جائے گا, پھر حساب کتاب ہوگا, پھر دیکھا جائے گا کدھر جاتے ہیں.
یعنی ہر شخص کا وہ حساب کتاب نہیں ہوتا,
ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریمز ہی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا.
جاوید صاحب, ایک یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور بے نیاز ہے, اس کی کسی کی عبادت کرنے سے اور نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو یہ جو ایک سورہ رحمان میں ایک چیز ہے, کل یوم ہوا فی شان, اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ہر وقت اس کی شان بدلتی رہتی ہے, ہر وقت وہ نئی شان میں ہوتا ہے, اس کو مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں فلسفے اور سائنس, جدید سائنس کے پس منظر میں خدا پہ بات کی جاتی ہے, اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک علت العلل ہے, حرکت دی اس نے, اس کے بعد کہیں سو گیا جا کے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا ایک زندہ جاوید ہستی ہے, حی و قیوم ہے. آپ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفات, سب سے اہم صفات بیان کی جاتی ہیں ہمارے تعلق سے, علم, قدرت, رحمت, ربوبیت, اور خود ذات خداوندی کے اعتبار سے اس کا حی اور قیوم ہونا,
ٹھیک,
یعنی وہ زندہ خدا ہے. تو ایک زندہ خدا کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا تخلیقی عمل خربوں اربوں سال پہلے کہیں رک گیا تھا, وہ ہر وقت جاری ہے. یزید و فی الخلق ما یشا, جو چاہتا ہے اس میں نئے نئے اضافے کرتا رہتا ہے. تو اسی کو ایک دوسری جگہ بہت خوبصورت ادبی اسلوب میں بیان کیا ہے, کل یومن ہوا فی شان, ہر آن وہ ایک نئی شان میں. یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی آیات ختم ہو گئی ہیں, اس کا تخلیقی عمل رک گیا ہے, اس نے ایک کام کیا ہے اور اب کچھ نہیں کر رہا, صرف قوانین کا پابند ہو کے رہ گیا ہے. ہر آن نئی شان میں ہے, کائنات کا خدا ہے,
یعنی اس کی شان بدلتی رہتی ہے.
ہر آن نئی شان میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صفات کا ظہور مثلا اس اسٹوڈیو کی شکل میں ہو رہا ہے, اگلے لمحے ہو سکتا ہے کہ نئے چاند ستاروں کی شکل میں ہو جائے, اس سے آگے کسی نئی مخلوق کی صورت میں ہو جائے. اب پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے ہمارے علم میں تو نہیں ہے. تو کیا کیا معاملات جاری ہیں, کائنات سے ماورا کیا جاری ہیں, کائنات کے بارے میں بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ جو کائنات تمہیں نظر آتی ہے یہ تو ایک ہے, اس کے علاوہ چھ اور بھی ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا, مزید بتا دیا ہے کہ ان میں سے ہر کائنات کے اندر ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو تمہاری زمین سے مشابہ ہے.
صحیح.
تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب معلومات یہ بتا رہی ہیں کہ کل یومن ہوا فی شان, हर आन हो एक नई शान में।
जी जनाब, यहाँ कोई क्वेश्चन है आप?
सर मेरा सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा शफीक है अपने बंदों पे, और हम ये भी जानते हैं कि उसका जो इलम है वो माजी हाल और मुस्तकबिल का अहाता किए हुए, तो उसको ये मालूम था कि उसका कौन सा बंदा इस आजमाइश में नाकाम होगा और जहन्नुम में चला जाएगा, तो क्या ये उसकी शफकत के मतलब खिलाफ नहीं है कि उसको ये पता होने के बावजूद उसने अपने बंदों को उस आजमाइश में डाल दिया कि जिसके नतीजे में वो जहन्नुम में जा सकते हैं? और दूसरी बात ये कि अहले ईमान के बारे में कहा जाता है कुरान में कि वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखते हैं, तो जब हम मतलब कि हमसे पूछे बगैर एक आजमाइश हमारे ऊपर मुसल्लत, तो उसके अंदर हम इतनी शदीद मोहब्बत कैसे मतलब रख सकते हैं?
ये जो अल्लाह ताला ने आजमाइश बरपा की है, इस आजमाइश के कुछ नतायज दिन की तरफ आपने इशारा किया, यानी आजमाइश में या हम कामयाब होंगे या नाकाम हो जाएंगे। आजमाइश तो इसके बगैर बरपा की नहीं जा सकती कि उसका नतीजा निकलना चाहिए। कोई इम्तहान भी आप जब लेंगे तो इम्तहान का मतलब ही ये है कि या कामयाबी होगी या नाकामी होगी। अब इस कामयाबी और नाकामी पर अगर कोई स्कीम बनाई जाएगी तो इसमें फैसला अपने इलम की बुनियाद पर कैसे कर दिया जाए, वो तो बेइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि मैं खड़ा होकर ये कह दूंगा कि ये तो आप अपने इलम की बुनियाद पर हुज्जत कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे मौका देते, तो इसलिए जब या तो आप ये स्कीम पैदा ना करें। उन्होंने फरिश्तों को पैदा किया, आजमाइश में नहीं डाला, बहुत सी और मखलूकात पैदा किए हैं, उनको भी इम्तहान में नहीं डाला। जब उन्होंने इस स्कीम पर एक मखलूक को या दो मखलूकात को बनाया, जैसे कि कुरान से मालूम होता है जिन्नात और इंसान, और इम्तहान के लिए बनाया, तो इम्तहान का फैसला जो है वो खा कितने ही शफीक हस्ती क्यों ना हो, ये इंसाफ के खिलाफ है कि वो इल्म की बुनियाद पर कर दे। उसको वाकये की बुनियाद पर होना चाहिए, यानी मुझे कमरा इम्तहान में भेजा जाना चाहिए, मुझे मौका देना चाहिए। कुरान मजीद तो कहता है कि जब तक लोग क़यामत पे इसका एतराफ़ नहीं कर लेंगे कि हमने जानते बूझते हक को जुटलाया है, जानते बूझते पूरे शऊर के साथ किसी गलतफहमी में मुब्तला होकर नहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, उस वक्त तक उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता कि इल्म की बुनियाद पर फैसला कर लिया जाए। अब आप अगली बात ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें इस आजमाइश में डाल दिया तो हम उससे मोहब्बत क्यों करें? भाई बात यह है कि इस आजमाइश का जो नतीजा है, क्या वो नतीजा हमने तय कर लिया है कि हमारे लिए जहन्नम ही निकलना है? मैं जब अपनी मौजूदा ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो बेपनाह नेमतें हैं, मुझे शऊर मिला है, मुझे अपना एहसास मिला है, मुझे बेशुमार मखलूक पर बरतर बनाया गया है। यही नहीं है बल्कि ज़िंदगी के हकायक उनको समझने की सलाहियत आला तरीन दर्जे पर दी गई है, तो मैं अपने खालिक को पहचानता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। फिर मुझे बशारत दी गई है कि ये जो मौत है ये ख़त्म कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अबदी ज़िंदगी दूंगा, उसमें तुम्हारा इर्तका जब तक चाहोगे जारी रहेगा, तुम्हें जो चाहोगे वो मिलेगा, तो मैं क्यों मोहब्बत ना करूँ एक ऐसी हस्ती के साथ? असल में ये तो दो जाविये नज़र हैं, आप उसके मनफी नतीजे को देखें तो ज़ाहिर है कि फिर तो यही नतीजा निकलता है, तो उसके मुस्बत नतीजे को क्यों ना देखा जाए? यानी मैं इम्तहान में बैठते हुए ये क्यों फ़र्ज़ कर लेता हूँ मुझे नाकामी होना है? नहीं, मुझे अपने रब पर भरोसा है, मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। आपको भी यही करना चाहिए, हर शख्स को यही करना चाहिए। हम कामयाब होने की जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने खालिक से ये तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी गलतियों को माफ़ फरमाएगा, अगर गलतफहमी में कोई चीज़ हुई है उसे माफ़ फरमाएगा, और वो हमारी जो भी टूटी फूटी इबादत है या रियाजत है या इताअत है उसको कबूल फरमाएगा। अच्छा, उसने बार बार कहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, मेरे बंदे मेरी तरफ लौटते रहे। इस पूरी दुनिया की ज़िंदगी में बड़े से बड़े गुनाह के बाद कहता है मेरी तरफ वापस आ जाओ, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, तो मैं क्यों मोहब्बत ना करूँ उससे? ज़ाविया नज़र अपना मुस्बत बनाइए चीज़ों को देखने का। अगर आप जजा फजा करते हुए कि नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया, ज़िंदगी बसर कर भी लेंगे तो हकीकत तब्दील नहीं होनी। मुझे तो हैरत होती है लोगों के ऊपर कि उनको अगर इस दुनिया के बारे में ये बताया जाए कि यहाँ ये हादसा होने वाला है, उसमें उनका रवैया बचाव का होता है, लेकिन इस मामले में इत्मीनान से कहते हैं कि हम क्या कर ले, बना दिया हम। इसमें भी हमारा रवैया ही होना चाहिए कि हम उस आला तरीन नतीजे को पाने की जद्दोजहद करें।
ठीक जावेद साहब, एक क्वेश्चन ये है कि कुरान मजीद से पता चलता है सैयदना मूसा अलैह सलाम जो है, जब उन्हें नबूवत पर सरफराज नहीं फरमाया गया था, जब वो मिस्र में मौजूद थे, तो एक शख्स उनके हाथों जो है वो मारा जाता है, और बजाय इसके कि वो अब अपने आप को कानून के हवाले करते और अपने लिए जो है वो देखते कि जी मुझे जो भी है मेरे ये हुआ है, वो वहाँ से फरार इख्तियार करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ये एक ऐसे शख्स को जो कि पैगंबर होंगे, ये उनके शायान शान नजर नहीं आ रहा, उन्हें अपने आप को कानून के हवाले पेश करना चाहिए था, इसको किस तरह से आप देखेंगे?
आपके ख्याल में फिरौन की सल्तनत में कानून की हुक्मरानी थी?
इससे तो फिर ये भी पता चलेगा जावेद साहब कि आज भी अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखूं तो मैं समझता हूं कि कानून बालादस्त नहीं है, आज तो मुझसे कोई जुर्म सरजद हो जाए तो मुझे भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कानून जो है वो मेरी हिमायत नहीं करेगा।
देखिए बात यह है कि अगर आपको ये यकीनी तौर पर मालूम है कि आपके साथ बेइंसाफी होगी तो लोग भागते हैं, अब भी भागते हैं। ये आपके यहाँ जो लोग निकल जाते हैं और जाके बाहर असाइलम तलाश करते हैं, क्यों भागते हैं?
तो वो ठीक है रवैया, इसका मतलब
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। देखिए उसूल ही में जवाब दिया जाएगा, इखलाकी फैसले आपको करने हैं,
ठीक,
यानी कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर तो मेरा काम यही है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। लेकिन बादशाहत में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, बादशाहत में तो जो फैसला हो जाएगा बस वो होगा। उस वक्त तो आप उसकी सारी दास्तान पढ़िए तो ये साफ नजर आ रहा है कि उनको इस बहाने मार देने का फैसला कर लिया गया, उनको आगे यही इतला भी दी गई,
दी गई थी बिल्कुल।
उनसे एक खतन मामला हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझते किया है। दुनिया के किसी कानून में भी जब आप किसी गलती की वजह से इस तरह को मामला कर बैठते हैं तो उसमें लोगों को मारा नहीं जाता, कोई सजा दी जा सकती है। अगर उन्हें मालूम होता कि मेरे साथ इंसाफ होना है तो ऐसा ना करते। तो कबाइली माशरे में ये जो दुनिया इतनी फैली है ये उन्हीं लोगों से फैली है कि जो कानून से भाग के दूर दराज इलाकों में जाते रहे, वरना क्यों जाते भाई? या इसका बायस इश्क होता है या जुर्म होता है, और क्या वजह होती है?
इसका मतलब
यानी
तो
उसके बाद कबीला फैसला कर लेता था कि दो आदमी आपके पीछे घोड़ों पर दौड़ाए जाएंगे जो आपको पकड़ के लाएंगे। अब आपको रात रात में इतनी दूर निकलना होता था कि गिरफ्त में ना आ सके। अच्छा, फिर अंदेशा होता था कि अगर कहीं जाके पड़ाव कर लिया तो हो सकता है कि और पीछे आ जाए, क्योंकि इंतकाम की एक नफ्सियात रही है ना कबायली जिंदगी में, तो फिर वो कोशिश करते थे कम से कम ऑस्ट्रेलिया में जाके दम ले।
हाँ, वो पूरा काफी दूर निकल जाता,
वरना कोई वजह नहीं है। अब ओरिजिनल जो है कैसे गए? दुनिया के अंदर पै दर पै हिजरतें हुई हैं इसी नौयत की। तो इस वजह से कानून की हुक्मरानी होगी तो बिल्कुल ठीक उसूल है। अब ये कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है या नहीं है, मेरे नजदीक कानून की हुक्मरानी है, हम अदालतों में जा सकते हैं।
नहीं, वो एक शख्स अगर खुद से ये समझता है कि भाई मेरे लिए कानून जो है यहाँ साजगार नहीं है तो, और वो यहाँ से चला जाता है, तो ठीक रवैया।
कुछ समझना है वो अपना फैसला खुद करे। मौलाना मौदूदी से एक मरतबा एक आदमी ने पूछा, मौलाना सैयद साहब मौदूदी से, कि ये मेरे पास दो बैल हैं तो या तो वो बिक जाएंगे, बेटी की शादी करनी है, या फिर मैं कोई सूद का कारोबार करता हूँ। उन्होंने कहा भाई आपके बैल बच जाएंगे, मैं क्यों पकड़ा जाऊँ? इस वजह से जिसने कानून से भागना है वो खुद फैसला करे इस बात का। मैं तो उसूली बात आपसे कह सकता हूँ कि जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, देखिए कानून की हुक्मरानी आइडियल सतह पर तो दुनिया में कभी नहीं होती,
नहीं हुई,
लेकिन एक माकूल सतह पर अगर आपके पास कानून की कुव्वत मौजूद है तो फिर आपको भागना नहीं चाहिए।
ठीक,
लेकिन जब आपको यकीनी तौर पर मालूम हो कि मेरे साथ बेइंसाफी होगी, इस वक्त दसियों लोग हैं, और ये मैं माजरत के साथ कहता हूं, असाइलम खुद कानून है।
तो मतलब एक कानून को छोड़ के दूसरे कानून,
आलमी सतह पर जो कवानीन है वो बनाए इसलिए गए, यानी आपने ये सियासी पनाह का जो कानून बनाया है ये किस उसूल पर बनाया है?
इसी उसूल
पर कानून है। इस कानून के तहत अक्वामे मुत्तहिदा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक पर्चा दे देती है, इसकी बुनियाद पर आप किसी भी मुल्क में रह सकते हैं, साल दो चार पांच दस, आपके पास कोई पासपोर्ट ना हो तब भी रह सकते हैं। फिर उसके बाद अक्वामे मुत्तहिदा इस बात का एहतमाम करती है कि जो मुल्क आपको पनाह दे सकते हैं उनसे पनाह हासिल की जाए, फिर आप बाकायदा कानूनी तौर पर उन इलाकों में मुंतकिल होते हैं। तो मुझे ये बताइए लाकानूनियत है जो करते हैं आप? मतलब बैन अल-अक़वामी
मकामी कानून से भाग कर रहे हैं ना, ये
एक कानून से दूसरा कानून। वो कानून भी बैन अल-अक़वामी तौर पर क्यों बनाया गया है? इसलिए कि इस्तेबदाद होता है, इसलिए कि कानून की खिलाफवर्जी होती है, इसलिए कि मजालिम होते हैं, इसलिए कि कानून बाज़ औक़ात खुद कानून के खिलाफ और कानून की रूह के खिलाफ बने हुए होते हैं। तो इन हकायक के अंदर ही दुनिया कानून साजी करती है। तो अगर आपने आज बैन अल-अक़वामी कानून बना के इसको एक जायज अमल करार दे दिया है तो सैयद नबूसा अलैहिस्सलाम के भाग जाने पर क्या तकलीफ है? बिल्कुल ठीक फैसला किया उन्होंने।
जावेद साहब ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सफर में होते हैं या ऑफिस के मामलात में मशगूल होते हैं, नमाज का वक्त होता है, वजू करने के लिए हमें शूज उतारना, सॉक्स को उतारना वो दिक्कत तलब होता है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जुराबों पर जो है वो मसा किया जा सकता है?
अगर आपने वजू करके जुराबें पहनी हैं तो फिर आप मसा कर सकते हैं, दफ्तरों में भी कर सकते हैं, सफर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। سردی کے موسم میں گھر میں بھی آپ نے جرابیں اگر پہنی ہوئی ہیں اور زحمت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ رخصت دی ہے.
اچھا.
اور بالکل ٹھیک اصول پر دی ہے. تیمم پر قیاس کر کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دے دی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں.
وضو کر کے پہنی.
جو روایت میں آتا ہے کہ وہ ہما طاہرتان, آپ کے پاؤں پہلے سے باوضو ہونے چاہیے.
ٹھیک.
ایسے نہیں ہے کہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو آپ کر لیں گے. پہلے وضو کریں, وضو کرنے کے بعد جرابیں پہنے, اس کے بعد پھر آپ 24 گھنٹے مسا کر سکتے ہیں اس کے اوپر.
ٹھیک. اچھا, ایک اور کوشچن یہ ہے کہ سفر میں ہوں یا اگر دفتری مصروفیات ہوں تو کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, ظہر اور عصر کو اور مغرب عشاء کو؟
دفتری مصروفیات میں کیا جا سکتا ہے, سفر میں کیا جا سکتا ہے, اور کوئی آپادھاپی افراتفری کی صورت ہو جاتی ہے, جنگ میں ہو جاتی ہے, کہیں آگ لگ گئی ہے, اسی طرح ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بعض اوقات آپریشن کرنے ہوتے ہیں, آپ کی کچھ لازمی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایئرپورٹ پر ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں اور ہیں, فوجیوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر کہیں ٹھہر سکتے ہیں تو ٹھہر کر نماز پڑھیے, نہیں ٹھہر سکتے تو رجالاً اور رکبانا آپ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیجئے, آپ کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیجئے, تو قرآن نے کہا ہے. اور اسی طرح آپ دو دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ عشاء کو. مقدم بھی جمع کر سکتے ہیں, مؤخر بھی کر سکتے ہیں.
مؤخر بھی کر
یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی, یا اتنی تاخیر کی کہ عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لی, اسی طرح مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی, یا ایسی صورت نہیں ہے
تو عشاء
آپ کو تاخیر کرنی ہے تو عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لی. یہ ادا نمازیں ہوں گی, ان میں قضا نہیں ہوگی نماز.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام شرکا کے بھی مشکور ہیں, آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین, آج ہم نے جو پروگرام کیا وہ متفرق سوالات پر مبنی تھا. بہت سارے اور بھی ایسے سوالات ہیں جو میرے پاس موجود ہیں جن کو ابھی ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے, اور ایسے بھی بہت سارے سوالات ہوں گے جو کہ آپ کے ذہنوں میں اب آئے ہوں گے. آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.